ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
فرش عزا پہ بیٹھ سکیں۔ سن 61 ہجری کا سرزمین کربلا پہ رونما ہونے والا یہ واقعہ اتنا گہرا، اتنا مؤثر، اتنا حق پر مبنی کہ آج 1443 61 ہجری سے لے کر سن 1443 تک اور آج بھی اسے مٹانے، اسے خاموش کرنے، اس کے ذکر کو روکنے کی کس قدر کوششیں کی گئیں، کس قدر کی جا رہی ہیں، مگر ذکر مظلوم کربلا، پیغام کربلا کل بھی جاری تھا، یہ پیغام آج بھی جاری ہے اور یہ پیغام اسی طرح جاری رہے گا۔ کس قدر ظالم اور سفاک قوتیں، کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی رہیں، کیا کیا حربے نہیں آزمائے، مظلوم کربلا کی قبر مطہر کے آثار تک مٹا دیے، پانی تک سرزمین کربلا پر چھوڑ دیا گیا، زیارت پہ جانے کے لیے پابندیاں لگا دی گئیں، ماؤں سے ان کے بیٹوں کے سر مانگے گئے، مردوں سے ان کے بازو مانگے گئے، اگر کربلا جانا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا، مگر قربان جائیں اس حسین ابن علی کے کہ جس کی دلوں پہ گرفت ایسی مضبوط ہے نہ کل کوئی اسے کمزور کر سکا، نہ آج کوئی کمزور کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی حسین کی گرفت کو ضعیف و کمزور کر سکتا ہے۔ جنہوں نے کوششیں کی وہ برباد ہو گئے، وہ نیست و نابود ہو گئے، وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ پروردگار عالم نے حسین ابن علی کے صدقے میں عزادار حسین کو کل بھی سخرو اور آبرو مند رکھا، آج بھی سخرو اور آبرو مند ہیں، ہمیشہ سخرو اور آبرو مند رہیں گے۔ درود پڑھیے پر مظلوم کا، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ خدا بیڑا غرق کرے اس منحوس وائرس کا کہ جو دین اور بشر کا دشمن ہے، خدا جلد اس سے جہان بشریت کو نجات عطا فرمائے اور اس کے پیچھے اسے دبام بخشنے والی قوتوں کو بھی پروردگار ذلیل و خوار فرمائے انشاءاللہ، کہ جو اس وائرس کو دین دشمنی میں استعمال کر رہی ہیں۔ ہوگا وائرس، مگر طے تو یہ نہیں تھا اس وائرس سے کہ یہ صرف دنیا بھر کے اندر خصوصی طور پر دین کو ہدف قرار دے، تمام قسم کے امور انجام پا رہے ہیں، ہر قسم کے اجتماعات ہو جاتے ہیں، نہ جانے یہ کہاں پر چلا جاتا ہے، چھٹیوں پر چلا جاتا ہے، خفتہ ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی دین کے معاملات سامنے آتے ہیں یہ وہیں پر بیدار ہو جاتا ہے، وہیں پر لوٹ آتا ہے۔ میرے اشارے کافی ہیں، کافی حد تک لوگ سمجھ رہے ہیں، یقیناً مجھ سے اختلاف ہوگا، میں اصل وجود سے منکر نہیں ہوں، کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا کسی بیماری کا، کسی وائرس کا، جو ہے ہے، مگر جیسا ہے ویسا ہی رکھا جائے۔ اب مولا کائنات امیر المومنین جیسی عظیم المرتبہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد، آپ کی جیسی عظیم المرتبت ہستی کے خلاف اگر پروپیگنڈا کیا جائے اور اتنا سخت ہو کہ نماز کے بعد لوگ مولا کائنات پر طویل عرصہ تک سب و شتم کرتے رہیں، تو اس سے یہ تو پتہ چلا کہ حقیقت علی کی کس قدر باعظمت ہے، وہ اپنی جگہ پر، مگر پروپیگنڈا ایک ایسا حربہ ہے کہ اگر یہ چل جائے تو کیسے کیسے صاحبان ایمان، حافظان قرآن، نماز شب پڑھنے والوں کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو قبول کروانے کے لیے علی ابن ابی طالب جیسے آفتاب سے زیادہ روشن انسان پر سب و شتم کو اپنا فریضہ سمجھ کے انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہے پروپیگنڈے کی طاقت، اور یہی پروپیگنڈا ہے کہ ایسے ویسوں کو اگر چاہے تو یہ پروپیگنڈا نہ جانے کیسا کیسا بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور دنیا ایسے ویسوں کو نہ جانے کیسا کیسا باور کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ ہے پروپیگنڈا۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وائرس ہوگا، مگر یہ پروپیگنڈا مشین ہے، مارکیٹنگ ایک شعبہ ہے، ہم سب کو یاد ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، آزاد ہیں، آزادی بیان جب حق ہے سب کا تو آزادی بیان حق ہے. یاد کیجئے اس کو کیسے مارکیٹ کیا گیا تھا، کس طرح لایا گیا تھا، کتنا خوف بٹھایا گیا تھا، اس کے بعد لوگوں نے کسی اور طریقے سے مرنا چھوڑ دیا تھا، کسی اور طریقے سے مرنا چھوڑ دیا تھا. اور جس کو دیکھیے وہ اسی وائرس کے تھرو جانا قبول کر رہا تھا، بس اسپتال جانا اس کی شرط تھی، گھر پہ کوئی نہیں گیا، محلے میں کوئی نہیں گیا، اپنے دکان پہ، اپنے آفس سے کوئی نہیں گیا، بس اٹھ کے جو اسپتال آیا وہ اس وائرس کو اپنے سینے سے لگا کے رخصت ہو گیا. کچھ ایسے ہی بتایا گیا نا، ایسے ہی صورتحال ہے. دین دشمنی یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ دین دشمنی بہت پرانی ہے. دین کو مٹانے کے لیے طول تاریخ میں بڑے بڑے حربے استعمال کیے گئے. اب آپ کہیں گے جناب وہ دوسرے بھی تو فلاں بھی تو، بشر دشمن بھی موجود ہیں. ایک موسیٰ کے آنے کا راستہ روکنے کے لیے کتنے بچے قتل کروا دیے فرعون نے. صرف ایک موسیٰ کو آنا تھا، مگر اس ایک موسیٰ کا راستہ روکنے کے لیے کتنے بچے قتل کروا دیے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی انہیں. جنگوں میں جرنیلز اپنے مفادات کے لیے کتنی اپنی آرمی کو جھونک دیا کرتے ہیں موت کے منہ میں، صرف ایک اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. ماضی میں بھی بادشاہ کس قدر لوگوں کو قتل کروا دیا کرتے تھے جنگوں کے اندر، پھر وہ بھی تو کسی کے فرزند، کسی کے شوہر، کسی کے باپ، کسی کے بھائی رہے، مگر نہیں، ایک فرد جو حاکم بنا ہوا ہے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے کتنے انسانوں کو چھونک دیا کرتا ہے. یہ نیا نہیں ہے سلسلہ، یہ سلسلہ پرانا ہے، یہ تاریخ ہے بشر کی. جناب آدم کو جب اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا پروردگار عالم نے زمین پر، تو فرشتوں کا جو اعتراض کلام الہی میں ذکر ہے، ان کا اعتراض یہی تھا، اے پروردگار تو اسے بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. ملائکہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسے خلیفہ بنا رہا ہے یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، مگر پروردگار نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. خدا جانتا ہے کہ ان تمام افراد بشر میں ایسے بھی بشر موجود ہیں جو نہ صرف خود پاک و پاکیزہ ہیں، عبد خدا ہیں، بلکہ وہ ان تمام جہان بشریت کے افراد کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے اور راہ بندگی دکھانے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں. لہذا فرشتوں کا اعتراض یہ بتا رہا ہے کہ اس انسان کے اندر ایک ایسی خوب موجود ہے کہ اگر وہ ڈیولپ ہو جائے تو یہ انسان فساد کرنے میں اور خون بہانے میں دیر نہیں کرتا. تو ہم تعجب نہ کریں کہ آج فلاں مملکت میں اتنے نہیں. جناب اگر عالمی قوتوں کے مفادات ہوں تو دوسری جنگ عظیم، اگر عالمی قوتوں پہ استعمار کے مفادات ہوں تو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرانے والے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ لوگ پڑھے لکھے دنیا کے مقتدر طبقے سے تعلق رکھنے والے، ترقی یافتہ خود کو کہلانے والے، چشم زدن میں لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا. اور ایسا یہ تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جب یہ ایٹم بم اتنا زیادہ کبھی نہیں تھا، اب تو اس سے بھی زیادہ خطرناک، نئے سے نئے ہلاکت خیز اسلحہ اور بم میزائلز اپنے بنا لیے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا افغانستان میں آپ نہیں دیکھ رہے کہ خود افغان ہوتے ہوئے بھی اپنی مملکت کے افراد کو، اپنی آرمی کو کس طرح شکار کیا جا رہا ہے، کس طرح ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے اپنی عوام کو. کیا آپ نے نائجیریا میں نہیں دیکھا اپنی ہی صنف کے، اپنی ہی قوم کے، اپنی ہی نسل کے افراد کو کس طرح نشانہ بناتے ہیں، کس طرح ذبح کرتے ہیں؟ یہ سارے دنیا میں جو مظاہرے آپ دیکھ رہے ہیں تو تعجب نہ کریں، آتشی اسلحہ ہو یا ایک جدید بایولوجیکل ویپن، اب آنے والی جنگیں ایٹم بموں سے، ان بموں سے نہیں، جانتے ہیں کہ اگر ان بموں کا استعمال کیا تو دنیا ختم ہو جائے گی. پھر سب قوتیں، جن جن قوتوں نے یہ بنا رکھے ہیں، اگر ان کی آپس کی جنگ چھڑ گئی تو سب کی ایک پش کرنے سے دنیا بھر کی مختلف سمتوں سے ہلاکت خیز میزائلز اور بمز شروع ہو جائیں گے. پاک بھارت جانتے ہیں کبھی استعمال نہیں کیا، یہ صرف روکنے کے لیے بنایا ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں، کہ اگر تم کرو گے تو پھر ہم بھی کریں گے. یہ کسی کو مارنے کے لیے نہیں بنایا، اپنے دفاع کے لیے بنایا ہے. خود دفاع کے اور بھی راستے ہیں. آج جمہوریہ اسلامی سے کتنی دشمنیاں ہیں، مگر آج جمہوریہ اسلامی نے ایٹم بم نہیں بنایا. رہبر معظم واضح کہہ چکے ہیں کہ ایٹم بم بنانا ہمارے لیے حرام، ایک بڑا سرمایہ اس میں خرچ ہو جاتا ہے، اس لیے حرام کہ ہمیں دفاعی اعتبار سے ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ اگر بم استعمال کیا جائے گا تو یہ عوام اور خواص کو نہیں پہچانتا، اس کی ہلاکت خیزی سے وہ عوام بھی محفوظ نہیں رہے گی جو ہو سکتا ہے اپنی حکومت کی پالیسی سے متفق نہ ہو. جائز نہیں ہے اس قسم کے اسلحے کو بنانا، ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے، وہ راستے موجود ہیں اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے. مگر دوسری طرف یہ قوتیں طول تاریخ میں بھی دیکھی اور آج بھی دیکھی، یہ مادہ پرست قوتیں جن کا خدا پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قوتیں کل بھی ظلم و ستم کے راستے کو اپناتی تھیں، آج بھی. اس لیے ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ایسے لوگ طول تاریخ میں گردنوں پر حکومت کرتے چلے آئے ہیں. جو مادہ پرست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گردنوں پر حکومت کرتے ہیں، اور جو خدا پرست ہوتے ہیں وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. انبیاء نے کبھی ظلم و ستم کا راستہ نہیں اپنایا، اور وہ دلوں پر حکومت کرتے رہے، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر پھر بھی دلوں سے ان کے مقام کو کم نہیں کر سکے، ان کی عزت اور آبرو کو کم نہیں کر سکے، ان کے ذکر کو نہیں مٹا سکے. آج بھی ہم 1443 میں داخل ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، سب کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم، سب کا زمانہ بھی ہمیں نہیں معلوم، سب کے باپ دادا کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، سب کی عمریں بھی ہمیں نہیں معلوم، سب کی اولاد کا سلسلہ بھی ہمیں نہیں معلوم، سب کی ورکنگ جو انہوں نے کام انجام دیے انہیں بھی نہیں جانتے، مگر اس کے باوجود بھی ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں اور سب پر درود بھی بھیجتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں. یہ جو علیہم السلام کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ 1,24,000 پورے کے پورے انبیاء آج بھی ہمارے لیے مقدس بھی ہیں، محترم بھی ہیں، علیہم السلام بھی ہیں. مگر ان کے مقابلے میں آنے والے بڑے کر و فر سے وقت کے فرعون و نمرود و حامان و شداد و دیگر قارون جیسے ثروت مند سرمایہ دار اور دیگر قوتیں، وہ سب کی سب تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے، سب کے سب لعنت اللہ علیہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور اسی طرح رہیں گے. کہاں گئی وہ طاقت؟ اس اقتدار نے کیا فائدہ پہنچایا؟ گردنوں پر اپنے زمانے میں سوار رہے، مگر اس دنیا سے جاتے ہی گردنوں سے بھی ان کی حکومت ختم ہو گئی، دلوں پر تو کبھی رہی نہیں تھی ان کی حکومت، مگر توحید پرست خدا پرست کل بھی دلوں پر حکومت کر رہے تھے اور آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ دلوں پر حکومت کرنے کا راستہ مادہ پرستی نہیں ہے، دلوں پر حکومت کرنے کا راستہ خدا پرستی ہے۔ دور پڑھیے پر محمد و آل
محمد،
یہ اتنی زحمتیں اٹھائی گئیں، اس لیے قربانیاں دی گئیں، انبیاء نے قربانیاں دی۔ آج پہلا دن تھا، وقت کم ہے، میں معذرت چاہوں گا، مجھے ایک طویل فاصلہ طے کر کے ایک دوسرے مقام پر پہنچنا ہے۔ میں ابتدائی آج کی اس کو مقدمہ قرار دیتے ہوئے اس گفتگو کو انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں اس کے اول وقت جو کہ طے شدہ ہے میرے لیے 8:30 کا، انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ اول وقت میں 8:30 پہ ممبر پہ، میرے خیال سے 8 مجلس کا ٹائم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس راہ کے اندر قربانیاں دی گئیں، انبیاء نے زحمتیں برداشت کی، سب سے زیادہ خود اللہ کے رسول نے زحمت، آپ خود فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں میں نے برداشت کی، نہ صرف اپنی زندگی میں، نہ صرف اپنی زندگی میں، بلکہ کتنا تکلیف دے تھا وہ لمحہ کہ جب اللہ کے رسول تشریف لائے جناب سیدہ کے گھر میں، کہ میرے گھر کے آنگن میں ایک دوسرا میرا فرزند آیا ہے، اور جب آغوش میں دیا گیا تو جبرائیل نازل ہوئے، اور جہاں اللہ کی جانب سے نام گزاری کی گئی وہیں پر جبرائیل نے ایسی خبر دی اللہ کے رسول کو کہ آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے۔ جناب سیدہ نے جو دیکھا، مولا کائنات نے تجھے کا سوال کیا، یا رسول اللہ خوشی کا موقع، آپ کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے اور مجھے ایسی خبر دے کے گئے ہیں کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ یا رسول اللہ جبرائیل نے ایسی کیا خبر دے دی؟ فرمایا جبرائیل نے بتایا ہے کہ آپ کا یہ فرزند ایک دن سرزمین نینوا پہ، سرزمین کربلا پہ بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایک انسان کے لیے اپنی زندگی کی تکالیف ایک طرف، مگر اس کا یہ جان لینا کہ میرے بعد میری ذریت کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میرے اس وسیع و وزیر جانشین بھائی کے ساتھ، میری اس نسل کے ساتھ، اس طرح یہ امت، میرے اپنی امت کے افراد یہ سلوک کریں گے تو اس انسان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ اکبر! قربان جائیں اس عظمت کے کہ اللہ کے رسول نے، اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی خدا کے راستے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اس فرزند کی قربانی کو قبول کیا، تمام ظلم اور ستم کو اللہ کے دین کی بقا کے لیے قبول کر لیا کہ یہ سب کچھ ہونا گوارا ہے اگر اس کے عوض دین الہی محفوظ رہتا ہے، اگر کار رسالت محفوظ رہتا ہے تو یہ ساری قربانیاں برداشت ہیں۔ وقت گزرتا گیا، حسین ابن علی کی پرورش ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا کہ جب اللہ کے رسول نے اسلام کے اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ جو تشکیل دیا تھا، وہ معاشرہ رفتہ رفتہ روب زوال ہوا۔ یہ زوال اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ 50 میں حسین ابن علی کی امامت کا جب آغاز ہوا ہے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد، تو اس امامت کا بھی 10 کا عرصہ جو بھائی نے صلح کی تھی 10 تک قائم رہی، پھر مزید حسین ابن علی کو اپنے بھائی حسن ابن علی کی اسی صلح کو حاکم شام کے ساتھ قائم رکھنا پڑا۔ حالات اس قدر روب زوال تھے، کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر ایک وقت اور سخت وقت آ گیا، ایک وقت ایسا سخت آ گیا کہ حسین ابن علی مدینے میں ہیں، مدینے میں مسجد نبوی میں ہیں، ایک مرتبہ ایک پیغام لے کر شخص آیا، مسجد میں عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں، ابن زبیر ایک طرف اپنے مسجد میں بیٹھے ہوئے، ادھر فرزند رسول امام حسین تشریف فرما ہیں، ایک مرتبہ اس شخص نے آ کر کہا کہ آپ کے لیے پیغام لایا ہوں حاکم مدینہ کا، کیا پیغام ہے؟ کہا آپ لوگوں کو ابھی بلایا ہے، اللہ اکبر، کہا رات کے اس پہر میں، کہا مجھے یہی پیغام دیا ہے کہ پیغام ملتے ہی چلے آئیے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ابن زبیر نے کہا اے فرزند رسول، رات کے اس پہر میں جانا ہرگز مناسب نہیں ہے، مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، ہرگز مناسب نہیں لگتا کہ رات کے اس پہر میں جایا جائے، مگر امام حسین نے جواب دیا کہ میں رات کے اس وقت میں جاؤں گا، میں ہرگز ہرگز خوف نہ کھاؤں گا، میں ہرگز ڈرنے والا نہیں ہوں، ہاں البتہ تیاری کر کے جاؤں گا، پوری آمادگی کے ساتھ جاؤں گا، اور جاؤں گا ضرور۔ عزیزان محترم، یہاں سے امام حسین پیغام دے رہے ہیں، یاد رکھیے اگر خطرے کا احتمال بھی ہو تو خطرے سے فرار نہ کریں، بلکہ تیاری کر کے خطرے میں کود جائیں، خطرے کا سامنا کریں، پوری آمادگی کے ساتھ، بغیر آمادگی کے خطرے میں کودنا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا جاؤں گا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، مگر پوری تیاری کے ساتھ جاؤں گا۔ تشریف لائے بیت الشرف میں، ایک مرتبہ نقل کرتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جوانوں کا آواز دی، ایک دوسرے حوالے سے نقل کرتے ہیں، دوسری طرح کہتے ہیں کہ جب تشریف لائے اور آپ کو فکر مند دیکھا تو بہن نے پوچھا، شہزادی زینب نے سوال کیا، بھیا کیوں پریشان ہیں؟ کہا اس وقت رات کے اس پہر میں حاکم مدینہ نے بلایا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ بھیا رات کے اس پہر میں، کہا جانا ضروری ہے، کہا اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ کہتے ہیں شہزادی زینب نے آواز دی، عباس عباس، شہزادی آواز دے اور عباس فوراً چلے آئے، اللہ اکبر۔ جی شہزادی، تربیت ایسی کی ہے جناب عباس کی ماں نے کہ چلے آئے، فقہ عباس دیکھو بھیا دارالعمارہ جا رہے ہیں، بھیا کے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر جاؤ۔ کہتے کہ 30 جوان بنی ہاشم کے ایک ساتھ امام حسین کے روانہ ہوئے، دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچے تو مرتبہ مولا نے ان سب کو روک دیا، کہا ٹھہر جاؤ، اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر میں خود جاؤں گا، ہاں اگر میری آواز بلند ہو تو اسے میری جانب سے اجازت سمجھنا اور سب کے سب داخل ہو جانا۔ یہ امام حسین پوری آمادگی اور تیاری کے ساتھ وارد دارالعمارہ ہوئے، اندر دیکھا دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حاکم مدینہ ہے ولید اور دوسرا مروان بن حکم لعنت اللہ علیہم، اللہ اکبر۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، واہ آج کتنا اچھا دن ہے کہ دو مسلمان آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا مولا اشارہ کر رہے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے درمیان کیا اختلاف ہے، آج تم دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے ہو، یقیناً کوئی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ پہلے سے ان دونوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف چلا آ رہا تھا، ملنا جلنا ان کا بند ہوا ہوا تھا، بڑے عرصے بعد یہ مل کر بیٹھے تھے۔ امام نے اپنے اس جملے سے اشارہ فرما دیا کہ تمہارے اختلاف کی جانب بھی میں نظر رکھتا ہوں، اور تمہارا مل کے بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ بڑی اہم بات ہے، اللہ اکبر۔ ایک بن حاکم مدینہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، آپ بھی سنیں گے تو افسوس کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور اس سے زیادہ دردناک بات ہے۔ یہ اس طرح اس نے مقدمہ چینی کر کے خبر دی کہ حاکم شام اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کے بعد اس کا فرزند اس کی جگہ خلیفہ بنا ہے، اور اس طرح مجھ سے تقاضا کیا ہے. اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی تھی, اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان امام کے آنے سے پہلے گفتگو ہوئی تھی. حاکم مدینہ نے خود بلوایا تھا مروان کو, اور بلوانے کے بعد اس سے مشاورت کی تھی. بہترین موقع تھا اس وقت مروان کے لیے کہ وہ حاکم مدینہ ولید سے بھی انتقام لے, تخت پر بیٹھنے والے نئے حاکم سے بھی انتقام لے, اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے سے بھی انتقام لے, اور حسین ابن علی سے تو دشمنی اس کی آیا تھی, بنی ہاشم سے دشمنی ڈھکی چھپی نہیں تھی. اور حسین ابن علی جو اس وقت نمائندہ فرد تھے بنی ہاشم کے, لہٰذا ان چاروں سے انتقام کا بہترین موقع پا کر اس نے مشورہ دیا کہ دیکھ یا تو ان سے بیعت لے لے, اگر بیعت لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے. جانتا تھا کہ اگر وہ بقیہ افراد عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر بیعت کر بھی لیں, کسی طرح مان بھی لیں, دباؤ میں آ بھی جائیں, تو حسین ابن علی کبھی بیعت کرنے والا نہیں ہے. جانتا تھا, امام کی شناخت رکھتا تھا کہ یہ کبھی بیعت نہیں کریں گے, اسی لیے مشورہ دیا دیکھ یا تو ان سے بیعت لے لیں یا پھر ان کے سر قلم کر کے روانہ کر دیں, کہ اگر یہی راستہ بچے گا اور یہ عمل انجام دے گا تو اس صورت کے اندر یہ انتقام ہو جائے گا, ولید کی بھی مٹی پلید ہو جائے گی, نیا حاکم بھی اپنے اقتدار کو آگے نہیں بڑھا سکے گا, اور اس طرح اس کے باپ کی خواہش بھی پوری نہیں ہوگی اپنے فرزند کی خلافت کو اپنی نسل میں آگے بڑھانے کے لیے, اور اس طرح حسین ابن علی بھی قتل ہو جائیں گے. یہ تمام ایک اس عمل کے اندر اپنے انتقام کے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان سے انتقام اس لیے لینا چاہتا تھا کہ بنی امیہ میں حاکم شام کے بعد سب سے زیادہ سن اور سال رکھنے والا یہی مروان تھا. یہ اپنا حق سمجھتا تھا کہ میرا حق ہے اس خلافت پہ, مگر اس نے مجھے نہیں نامزد کیا بلکہ اپنے اس فرزند کے لیے بیعت لی تھی. لہذا یہ خواہش جو کہ وہی مادہ پرستی اور دنیا پرستی کی علامت ہے, کس قدر ایک انسان کو پست اور ذلیل و خوار کر دیتی ہے کہ وہ کس قدر گر کر سازشیں کرتا ہے. یہ مروان مشورہ دے رہا تھا, ولید نے کہا کیا کہتا ہے, کیا تو چاہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کو قتل کروں اور جہنم کا حقدار بن جاؤں, اور روزے محشر میں رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ نہیں قتل کرنا چاہتا تھا, مگر اس مروان نے اتنا اس پر دباؤ ڈالا, اس طرح اسے ڈرایا اس کی عاقبت سے کہ اگر وہ حسین ابن علی سے بیعت نہیں لے گا یا انہیں پھر قتل نہیں کرے گا تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. اس طرح کا نقشہ کھینچا کہ اس نے امام حسین کو بلا کر یہ بات سامنے رکھی. امام نے وہیں پر جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ رات کی اس تاریکی میں اس تنہائی میں بیعت لینے کا کیا فائدہ, کسی کو کیا پتہ چلے, دن کی روشنی میں بات کریں گے. اللہ اکبر. آپ جانے لگے, ایک مرتبہ مروان نے ولید سے کہا کہ دیکھ اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے چلے گئے تو پھر کبھی ہاتھ آنے والے نہیں ہیں, یا تو بیعت لے لے یا سر قلم کر دے. بس یہ آواز آنی تھی, امام ایک مرتبہ پلٹے اور آپ نے ایک ایسے لہجے میں پور اعتماد انداز میں آپ نے پلٹ کے کہا, آیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے اے نیل گون آنکھوں والی کے بیٹے؟ کیا تجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے, موت سے ڈرا رہا ہے؟ تو قتل کرے گا مجھے یا یہ قتل کرے گا؟ مولا کی آواز بلند ہونا تھی, باہر کھڑے ہوئے جناب عباس کی سربراہی میں بنی ہاشم ایک مرتبہ اپنی شمشیروں کے دسے پر ہاتھ رکھ کر داخل ہوئے. مولا کس نے جسارت کی ہے؟ مولا اللہ اکبر. کیا جوش رہا ہوگا جناب عباس کا, بنی ہاشم کا کیا انداز رہا ہوگا؟ مگر امام حسین نے روک دیا, نہیں عباس یہ وقت جنگ نہیں ہے, واپس چلو. بتا دیا آپ نے کہ حسین ابن علی پوری آمادگی کے ساتھ آئے ہیں اور حسین ابن علی کو خوف میں نہیں لا سکتے, ان بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے تم جسارت نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکے. اپنے آقا کو یہ بنی ہاشم کے سب جوان اپنے حصار میں لے آئے واپس. شہزادی نے پوچھا, بھیا کیا ہوا؟ بس مولا نے فرمایا, بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اللہ اکبر. اب مدینے میں رہنا مشکل ہے، عزم سفر باندھا گیا۔ اللہ اکبر۔ جو جو بنی ہاشم میں سنتا گیا ہر ایک امام کے ساتھ جانے کی خواہش کرتا رہا، کچھ کو امام نے خود روکا، بنی ہاشم میں سے کاروان آمادہ ہو گیا۔ ادھر کاروان کی آمادگیاں چل رہی تھیں، ادھر نبی کا نواسا سر جھکائے بوجھل قدموں کے ساتھ روضہ رسول خدا پہ پہنچا، نانا میں جا رہا ہوں اللہ اکبر، قبر رسول خدا سے الوداع کرنا۔ حسین اپنے نانا کے بڑے چاہنے والے تھے، مجاورے قبر رسول خدا تھے، اللہ اکبر۔ اس قبر سے کس طرح رخصت ہوئے، اپنے نانا سے الوداع، حتیٰ یہاں تک جملہ ملتا ہے، نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، اللہ اکبر۔ قربان جائیں، امام حسین کے بڑا سب تھا، مگر اللہ کی راہ میں دین کی بقا کے لیے حسین وہاں سے اٹھے اور چلے آئے اپنی مادر گرامی کی قبر پہ قربان جائیں۔ ارے نقل کرتے ہیں، اس طرح چمٹ کر قبر سے حسین نے گریہ کیا ہے، اماں میں جا رہا ہوں، اماں آپ کا حسین جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، حسین اپنی مادر گرامی کی قبر سے اس طرح لپٹ کے گریا وزاری فرما رہے تھے، اللہ اکبر۔ کتنا سخت ہوگا یہ حسین جانتے ہیں، مگر اللہ کی محبت میں اس کے دین کی بقا کے لیے حسین کو گوارا ہے کہ مادر گرامی کی قبر سے بھی الوداع کیا جائے، اپنے وطن کو چھوڑا جائے۔ قبر رسول خدا سے الوداع ہوئے، روانہ ہوئے، کاروان آپ کا آمادہ تھا، سامان سواریوں پہ لاد دیا گیا تھا، اب باری تھی مخدرات عصمت و طہارت کے سوار ہونے کی۔ امام ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مدینے کی گلیاں حسن محلہ بنی ہاشم کی گلیاں خالی تھیں، اور سواری لائی گئی اور لا کے گھر کے دروازے پر اس سواری کو بٹھا دیا گیا جس پر ایک اماری تھی۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بچہ آیا، اس نے چادر تانی، کوئی بی بی اس میں سوار ہوئی، میں نے پوچھا یہ کون تھی، کہا یہ شہزادہ قاسم تھا، سوار ہونے والی مادر قاسم بے فرما تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر ایک سواری لائی گئی، پھر ایک جوان آیا، اس نے چادر تانی، میں نے پوچھا تو کون سوار ہوا ہے، اللہ اکبر بتایا گیا یہ جوان علی اکبر تھا، اب علی کی چھوٹی بیٹی سوار ہوئی ہے، اللہ اکبر، مادر علی اکبر سوار ہوئی ہیں۔ پھر ایک سواری آئی، پھر میں نے دیکھا ایک کڑیل جوان آیا، اس نے چادر تانی، پوچھا کون تھا، اب کون سوار ہوا، کہا علی کی چھوٹی بیٹی سوار ہوئی ہے، اور یہ عباس ابن علی تھے۔ پھر میں نے دیکھا حسین بیٹھے ہوئے یہ تمام مناظر دیکھ رہے ہیں، اب ایک سواری لائی گئی، اب وہ جوان بھی آیا، وہ کڑیل جوان بھی آیا، اب دونوں نے چادریں چاروں طرف سے تان لی ہیں۔ پھر ایک مرتبہ پردہ ہٹا، ایک بیوی اماری میں سوار ہوئی، میں نے کہا کون تھا، کہا گیا اب علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہوئی ہے۔ میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا اب تک جو حسین بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے کہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے۔ ادا دارو، یہ 7 ہجری رجب کا مہینہ، 28 رجب کا مدینہ ہے، بیبیاں اس شان سے سوار ہو رہی تھی، ارے یہ فرزند آ کر، غیرت مند بھائی آ کر اپنی ماں و بہنوں کو سوار کرا رہے تھے، مگر کیا معلوم تھا، ارے جن شہزادیوں کو اتنی شان سے یہاں مدینے میں سوار
لعنت الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون فالرذكرى طيبا اسم محمد آل محمد ہماری نقلی عبادات کبھی بار اللہ ہمیں قبول فرما ہمارے اللہ سے باس محمد علی محمد کے عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں جہاں عزاداری منعقد کرے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بار اللہ ان عزادار محبان اہل بیت عاشقان امام ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما دشمنان عزاداری کو دشمنان مرتبہ اہل بیت کو دشمنان تشیع کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما ہمارے وطن عزیز کے دشمنوں کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما بارہ مملکت کے مخلص ادارے اس میں جتنے بھی مخلص افراد اس وقت وطن عزیز کے امن و امان و سلامتی کے لیے مشغول خدمت ہیں ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما ان کی بھی حفاظت فرما اور جو اداروں میں کالی بھیڑیں شامل ہو چکی ہیں ان کالی بھیڑوں سے ہمارے ان اداروں کو ہماری مملکت کو پاک و پاکیزہ اور محفوظ فرما پروردگار اپنی واسطہ محمد آل محمد کا مسلمانوں کو شعور کے ساتھ مرتبہ اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما پہلے اختلاف انتشار پیدا کرنے والی قوتوں کو ذلیل و خوار و ناکام فرما پروردگار اپنی واسطہ محمد آل محمد کا ہمیں قیام امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اللہ اپنی واسطہ محمد آل محمد کا ہماری خواتین کو بھی عزاداری مظلوم کربلا کو با مقصد طریقے سے شعور کے ساتھ با حجاب رہتے ہوئے انجام دینے کی توفیق عطا فرما بارہ لاکھ لباس محمد علی محمد کے جو عزادار بیمار ہیں زخمی ہیں زیر علاج ہیں انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرما حسن اس وائرس سے جن کو مبتلا کیا گیا ان سب کو جلد از جلد نجات عطا فرما اس شر سے جہاں نے بشریت کو جلد از جلد نجات عطا فرما بارہ لاکھ لباس محمد آل محمد کا محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت میں سے حسن جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما جو لاپتہ گم شدہ با شدہ نے قبر سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام مقام معظم رحمتی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ تمام مجاہدین اسلام تمام مقابل قوت مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما پہلا دشمنان اسلام دشمنان بشریت کو ذلیل و خوار فرما تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ امان میں رکھ دے کے اہداف میں کامیابی عطا فرما قلب امام زمانہ کا ہم سے راضی خوشنود فرما مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما